الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه وما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل, اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم بنیادوں سے بیت یعنی خدا کے گھر کی بنیادیں اور اسماعیل دونوں مل کر یہ بنیادیں اٹھا رہے تھے, اس کو بمحاورہ یوں کریں گے, اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں اللہ کے گھر کی بنیادیں استوار کر رہے تھے. ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب ہم سے اسے قبول فرما لے, اسے کا لفظ نہیں ہے, ہم سے قبول فرما لے, انک انت السمیع العلیم, یقیناً تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں یرفع مضارعہ کا صیغہ ہے, یعنی حال اور مستقبل کے معنی رکھتا ہے, لیکن جب ماضی کا تذکرہ ہو رہا ہو اور مضارعہ آئے تو ماضی استمرار کے معنی دیتا ہے, یعنی جاری ماضی, اٹھا رہے تھے, یعنی ایک لمبے عرصے تک یہ کام ہوتا رہا, اٹھائی نہیں, رفع کا مطلب ہے اٹھائیں, لیکن کانا یرفع کا مطلب ہے وہ اٹھا رہا تھا, تو اس لیے یہاں ماضی کا لفظ حذف ہے, کیونکہ یہ تمام باتیں ماضی سے تعلق رکھتی ہیں. اذ قال ابراہیم, جب ابراہیم نے کہا, تو اس لیے اس یرفع کے میں ماضی کا صیغہ نہ ہونے کے باوجود اس کا ترجمہ ماضی ہی میں کیا جائے گا. اس میں نے جب, اور مراد ہے پہلی بات کے تسلسل میں ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کے لائق ہے, وہ بھی یاد کے لائق ہے, اور وہ بھی یاد کے لائق ہے جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر خدا کے گھر کی بنیادیں استوار کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا, اے ہمارے رب, تقبل منا, ہم سے قبول فرما لے, انک انت السمیع العلیم, یقیناً تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا, اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے دو مسلمان بنا دے, ومن ذریتنا, اور ہماری امت, ہماری ذریت سے امت ہم مسلمت لک, ایک وسیع قوم اپنے لیے فرما بردار بنا دے. وارنا مناسکنا وتب علینا, اور ہمیں ہماری عبادت اور قربانیوں کے طریق سکھا, یا ہماری عبادت کی جگہیں اور قربانیوں کی جگہیں دکھلا, یعنی وہ مقام بتا جس سے ہم تیری عبادت کریں اور تیرے حضور قربانیاں پیش کریں. انک انت التواب الرحیم, تو یقیناً بہت اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تواب کہتے ہیں جو بار بار رحم اور شفقت کے نتیجے میں توبہ قبول کرے. تو توبہ قبول کرنے والا جب تواب کہلائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے حد رحم اور شفقت کے ساتھ جھک کر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے, اور رحیم آپ جانتے ہیں جو بار بار رحم کرنے والا. اب اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمین کی دعا کیوں کی ہے, وہ تو مسلمان تھے تو تبھی تو وہ خدا کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. تو اس میں خدا کے جو بلند مرتبہ بندے ہوتے ہیں خدا, ان کا عجز دکھایا گیا ہے, اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود, اتنا اعزاز پانے کے باوجود کہ خانہ کعبہ جس کو منظم ہو کر تہ زمین دب چکا تھا, اس کا اتنا عظیم کام, اثر نو تعمیر کا کام ان دونوں کو سونپا گیا, اور عرض یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا دے, یعنی تیری نظر میں ہم ہر حال میں فرما بردار ٹھہریں. اور پھر اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کی, اور پھر یہ عرض کیا کہ ہمیں ہمارے عبادت کے طریق اور قربانیوں کے طریق سکھا. خانہ تو خانہ خدا تو بن جاتا ہے لیکن اس میں جو عبادت کا اسلوب, ایسی عبادت جو اس کو مقبول ہو, وہ بھی اس کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. یہ وہی مضمون ہے جو ہمیں روز سکھایا جاتا ہے نماز میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, وارنا مناسک تب علینا انک انت التواب الرحیم. یہاں تواب کیوں دعا کی گئی ہے تواب کی؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ مانگنے کے باوجود یہ احساس دل میں رہتا ہے کہ ان باتوں میں ہم سے کوتاہی بھی ہو سکتی ہے اور غفلت بھی سرزد ہو سکتی ہے. اس خیال سے از خود تواب کو مخاطب کر کے توبہ قبول کرنے کی دعا بہت ہی برمحل ہے اور مزید عجز اور انکساری پر بھی دلالت کرتی ہے اور صاحب بصیرت کا کلام معلوم ہوتا ہے. ورنہ اتنے عظیم موقع پر جہاں عبادت ہی عبادت ہے, اس کے سوا کوئی ذکر نہیں ہو رہا, توبہ قبول کرنے کا کیا ذکر آ گیا؟ وہ ایسا شخص ہے جو صاحب بصیرت ہے, اپنے حال پر نظر رکھتا ہے, جانتا ہے کہ انسانی فطرت میں کمزوریاں ہیں, اس لیے سب کچھ کرنے کے باوجود یہ موقع پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں توبہ کے لیے اس کی طرف جھکنا پڑے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اور اے ہمارے رب, وبعث فیہم, ان میں مبعوث فرما, رسولا منہم, انہی میں سے ایک رسول, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیات ان پر پڑھ کر سنائے یا ان کی تلاوت کرے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں تعلیم کتاب بھی دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ فرمائے. یہاں وبث فیہم سے کیا مراد ہے؟ کن لوگوں میں مبعوث فرمائے؟ وہ ذریت جو تمہیں عطا کرے گا ہمیں, جو امت و مسلمت الگ ہوگی, ان لوگوں میں سے آئندہ ایک ایسا رسول برپا فرمانا جو یہ صفات رکھتا ہو. کیا کیا صفات مانگی گئی ہیں؟ وبس تو ہے نا مبعوث فرما, یہ امر کا صیغہ ہے جو التجا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مانگنے کے لیے بھی امر ہی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. فیہم, ان میں, رسول میں نے ایک رسول, لیکن جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا تھا, جب نکرہ آئے تو اس میں محض کوئی ایک رسول مراد نہیں ہے. یہاں نکرہ از تعظیم کے لیے اور غیر معمولی اس کے بلند مقام کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. تو وب یہ نہیں کہ کوئی ایک رسول برپا فرما دینا, مراد یہ ہے کہ اے خدا ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیج. اور جو بعد میں صفات آ رہی ہیں اس کی عظیم الشان رسول کی صفات ہیں, یتلو علیہم آیاتک, پہلی صفت یہ کہ ان پر وہ یتلو تلاوت کرے, علیہم ان پر, آیاتک تیری آیات کی, ویعلمہم الکتابہ, اور ان کو کتاب پڑھ کر کتاب کا علم دے. آیات جب نازل ہوں تو کتاب بنتی ہے, کتاب بنے گی تو جب تک اس کا علم نہ بتایا جائے, کتاب کا کے معنی صحیح حقیقی سمجھ نہیں آ سکتے. جو صاحب وحی نبی ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ جو علم اس پر نازل ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے. والحکمہ, اور ظاہری تعلیم کے سوا اس کی حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کے علاوہ اس کی حکمت کی بھی ضرورت پیش آتی ہے, ورنہ ظاہری تعلیم میں سے دل مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک انسان پوری طرح اس کے فلسفے پر آگاہ نہ ہو جائے, اور اس سے پھر ذہن اور دل دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں. وَيُزَكِّهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرے. زکی ایک تو زال سے ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے ذہین و فہیم, یہ زے سے ہے. یزکیہم, اس کا مطلب ہے کسی کو پاک صاف کرنا. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ دعا جو ہے اس کو جب بھی حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا گیا ہے اسی ترتیب سے بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے رضی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اسی ترتیب سے دعا مانگی تھی، اور یہ ترتیب ہے جو دعا مانگنے والے کے ذہن میں تباً ابھرنی چاہیے۔ پہلی کیا ہے؟ وَبَثَّ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ، اگر رسول ہے تو تلاوت کرے گا، جب تلاوت کرے گا تو کتاب سکھائے گا، کتاب سکھائے گا تو پھر اس کی حکمتیں بتائے گا، اور جو قوم کتاب رسول سے تلاوت سن کر اس کی کتاب کا علم پالے اور حکمتیں سمجھ جائے، اس کا پاک ہو جانا ایک طبی نتیجہ بنتا ہے۔ تو جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے، عقلاً یہی ترتیب درست معلوم ہوتی تھی اور یہی ہونی چاہیے تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اس کا جواب دیا ہے وہاں ہر جگہ اس کی ترتیب کو بدل دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہی صاحب عرفان نبی کیوں نہ ہو، جب تک اللہ اس کو علم نہ سکھائے علم کے اعلیٰ مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو سب سے آخر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں ایک التجا کی تھی، اسے قبولیت میں خدا نے سب سے پہلے کر دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تلاوت پہلے ہی ہے، لیکن تلاوت کے بعد نمبر دو جو بات تھی جو سورہ جمعہ میں بیان ہوئی ہے اور دوسری جگہ بھی بیان ہوئی ہے، جہاں بھی اللہ کی قبولیت کا ذکر قرآن میں ملتا ہے اس دعا کے متعلق، وہاں ایک یہ وہی ترتیب ہے جو حضرت ابراہیم والی ترتیب نہیں ہے، بلکہ خدا نے خود ترتیب بدلی ہے قبولیت کے وقت۔ وہ ترتیب یہ ہے، وہ ان پر خدا نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اس نے امیین میں رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ہی، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات۔ یہاں تک تو حضرت ابراہیم کی بات یتلو علیہم والی درست ہے، یہ ترتیب آگے بدل دیا۔ ویزکیہم، اور ان کا وہ تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتابہ، اور پھر ان کو کتاب سکھاتا ہے، اور پھر اس کا علم دیتا ہے اور اس کی حکمت سکھاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور قرآن کریم کی صداقت پر ایک عظیم گواہی ہے کہ ہر جگہ اس ترتیب کو پیش نظر رکھ کر بات کی گئی ہے، اور اس میں بڑی گہری حکمت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر جو ایمان لاتا تھا اس کے ساتھ ہی اس کا تزکیہ ہوتا تھا، اس کو انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا تعلیم کتاب اور حکمت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی پاکیزگی اس میں سرایت کر جاتی تھی۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ ایمان لانے والوں میں تزکیہ پہلے ہی ہوا کرتا ہے، جن کا تزکیہ نہ ہو وہ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، ایمان لانے کی کیفیت میں ہی ایک تزکیہ کے مضمون پایا جاتا ہے۔ لیکن خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت کا اثر کسی تعلیم کا محتاج نہیں تھا، وہ براہ راست پاک کرتے تھے، اور تبھی قرآن کریم نے تعلیم کتاب اور حکمت کو سمجھنے کے لیے تقویٰ کی شرط لگا دی، ہدل للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ پہلے نبی جہاں چھوڑا کرتے تھے، یعنی متقی بنا دیتے تھے، محمد رسول اللہ نے وہاں سے آغاز کیا ہے، اور متقیوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بہت زیادہ حیرت انگیز جلا پیدا کرتی ہے، اور ان کو جو حکمت سکھائی جاتی ہے وہ اس کے نتیجے میں عرفان غیر معمولی بلند مقامات تک جا پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو ترجمے کے علاوہ بتانا ضروری تھا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی ترتیب بدلتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات قابل غور یہ ہے وَبَسْ فِيهِمْ رُسُولًا میں ضمیر امتاً مسلمتاً کی طرف جا رہی تھی اور طبعاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نتیجہ نکالا ہوگا کہ جب میں نے امتاً مسلمتاً لک مان لی تو وہ اس لائق ہوگی کہ اس میں سے ایک نبی اٹھے اور مسلمون کی شان یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک نبی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک مسلم رہتے ہیں اس وقت تک غیر معمولی کسی انقلابی بات کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ تسلسل میں نبی آئے ہیں لیکن وہ نبی نہیں آیا جس کی دعا کی گئی تھی. وہ نبی آئے ہیں جو اولاد میں سے پیدا ہوتے رہے. وہ نبی اس وقت آیا جب سب جاہل ہو چکے تھے. بس اللہ کسی مسلمان جو امت کا محتاج نہیں ہے نبی پیدا کرنے کے لیے, انتہائی جاہلوں میں سے جن میں تمام رشد و حکمت جن سے اٹھ چکی تھی ان میں سے وہ پیدا کر دیا جس نے سب کو پھر دوبارہ علم حکمت سکھائے. تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے اس دعا کے ساتھ قبولیت کا وہ بھی بہت گہری حکمتیں رکھتا ہے. پھر ایک اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ انک انت العزیز الحکیم میں دو خدا کی صفات کا ذکر فرمایا ہے, عزیز اور حکیم. عزیز کے متعلق پہلے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں, اس میں علم بھی پایا جاتا ہے عزیز میں اور عزت بھی پائی جاتی ہے اور طاقت بھی پائی جاتی ہے, لیکن علیم اس کے علاوہ اس صاحب یعنی اس لیے خصوصیت سے مذکور ہے کہ تمام کلام الہی کا تعلق علم سے ہے. الف لام میم ان اللہ عالم ہو, لیکن اس میں بھی علم کا ذکر فرمایا. لیکن عزیز میں دو صفات تو بڑی نمایاں ہیں, ایک مغفرت طاقت اور دوسری عزت. اور یہ مقدرت اور طاقت میں نے ایک الگ جگہ گفتگو کی تھی علم سے گہرا تعلق رکھتی ہے, لیکن اس وقت اس تفصیلی بات کی ضرورت نہیں. دو صفات ہیں جو حضرت ابراہیم نے ضروری سمجھیں کہ عظیم الشان نبی کے پیدا کرنے کے لیے خدا کی یہ دو صفات کام دکھائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب جواب دیا ہے سورہ جمعہ میں تو دو کی جگہ چار صفات بیان فرمائی ہیں کہ محمد رسول اللہ ان چار صفات کی پیداوار ہیں. اور ملک قدوس عزیز اور حکیم, پہلی ملک ہے, دوسری قدوس, تیسری عزیز اور چوتھی حکیم ہے. اب یہاں اب دیکھ لیں فرق پڑ گیا ہے. یہاں سمیع اور علیم کا ذکر تھا, اور خدا تعالیٰ نے جواب دیا ہے اس میں صفات دو کی بجائے چار کی ہیں اور ان میں سے ایک وہی دو بدل دی ہیں دونوں. یہ نہ سمیع آئی ہے, میں غلطی سے پہلے عزیز و حکیم شاید کر کے اس کا ترجمہ کرتا رہا ہوں, وہ پہلے آیا ہے. اچھا میں بتاؤں, وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے. یہ دوسری جگہ میں پڑھ رہا تھا, میں ابھی آتا ہوں اس کی طرف. جو یہ بعد میں آئی ہے, میں پہلی جگہ عزیز حکیم کا ہی ذکر تھا, مجھے یاد تھا, وہ نظر سے میری ادھر ہو گئی ہے. تب میں حیران تھا کہ سمیع علیم بیچ میں کہاں سے آ گئے. یہ آخر پر آئی ہے, ہاں یہ ہے اوپر. میں عرض کرتا ہوں حضرت ابراہیم نے عزیز و حکیم ہی کہا فرمایا عرض کیا تھا, تبھی میں حیران رہ گیا تھا. میری نظر جو پڑی ہے وہ دوسری دعا پر نیچے پڑی جس میں سمیع علیم بھی الفاظ آتے ہیں. اس دعا میں حضرت ابراہیم کی جو دو صفات پیش کردہ ہیں خدا تعالیٰ کی, عزیز اور حکیم, وہ دونوں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ, اور دو مزید اضافہ کر دیں. کون کون سی؟ ملک اور قدوس. اب سوال یہ ہے کہ ان چار جو چار باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی ترتیب کو فی الحال چھوڑیں، ان کے حضرت ابراہیم کے نزدیک عزیز اور حکیم سے دونوں کا تعلق، چاروں کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کا تعلق ایک ایک الگ صفت سے قائم فرما دیا. تو اس طرح عظیم الشان انبیاء کی بھی خدا تعالیٰ اپنے علم سے اصلاح فرماتا ہے، اور وہی علم کامل ہے جو اللہ کی طرف سے نبیوں کو عطا ہوتا ہے. ان کی فراست خواہ کیسی ہی بلند کیوں نہ ہو، کیسی عظیم الشان کیوں نہ ہو، خدا تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کے محتاج رہتے ہیں. اب یہاں چار صفات جو ہیں ان کا ایک ایک کا ان چاروں سے تعلق ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بدلی ہے اس کے لحاظ سے فرمایا کہ ملک کا تعلق آیات کے نزول سے ہے، کیونکہ وہ مالک اور بادشاہ ہے اور اسی کا فرمان چلتا ہے. اگر وہ فرمان نہ دے گا تو ملک کو کوئی قانون عطا نہیں ہوگا. اور آیات کے نزول جو کتاب کے پر منتج ہوتا ہے قانون پر، اس کے لیے نازل کرنے والے کی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے. تو فرمایا وہ اس خدا نے محمد رسول اللہ کو اپنی آیات عطا فرمائیں جو ملک ہے، جس کا قانون چلے گا، جس کا دستور رائج ہوگا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو بنی نوع انسان کو دستور دے سکے. دوسرا فرمایا قدوس ہے، قدوس کہتے ہیں پاک کو، اور قدوس کے ساتھ تزکیہ کا تعلق ہے، پاک کرنے کا. تو اس طرح ایک ایک صفت کے مقابل پر اپنی ایک عظیم الشان صفت بیان فرمائی کہ محمد رسول اللہ ان چار صفات کے اجتماعی جلوہ گری ہے. اول خدا کے ملک ہونے کی، دوسرے اس کے قدوس ہونے کی، تیسرے عزیز، اور عزیز کے ساتھ میں نے کہا تھا نا علم کا تعلق ہے. تو دیکھ لیں جہاں علم فرمایا گیا ہے یعلمہم، اس کے ساتھ عزیز کی صفت بیٹھتی ہے. تو عزیز حقیقت میں علم کی طاقت سے عزیز بنتا ہے. تمام دنیا میں انسان بھی جو عزیز بنتے ہیں وہ علم کی طاقت سے بنتے ہیں. اور آج کل جو مغرب کا دور دورہ ہے دنیا میں، اور مغرب کی دنیاوی عظمت قائم ہے، ان کے علم کی وجہ سے ہے. علم نکال لیں تو ان کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے عزیز کو علم کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ وہ عزت اور مقدرت جو علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہی ہے اصل جو چھانے والی ہے اور قدرت والی چیز ہے. پھر فرمایا حکیم، اور حکیم کا حکمت سے تعلق ہے، وہ بالکل واضح ہے. تو یہ قرآن کا ترجمہ سیکھتے وقت یہ کچھ نقطے یہ پیش نظر رہنے چاہیے، تاکہ آپ جب غیروں سے مقابلہ کریں اور ان کو بتائیں قرآن کیا ہے، تو بتائیں کہ غیر حیرت انگیز اندرونی ترتیب ہے اور بڑی حکمتوں پر مبنی ترتیب ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ پھیر لے. رغبت کرنا ہوتا ہے کسی کو چاہنا، اور رغب عنہ کا مطلب ہے کسی سے بے اعتنائی کرنا یا ناپسندیدگی کا اظہار کرنا. تو کون ہے جو ابراہیم کی ملت کے سوا کسی اور چیز کو چاہے گا، ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی کا اظہار کرے. الا من صفح نفسہ، سوائے اس کے کہ اپنے تئیں حماقت میں مبتلا کر دے، اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے. اس کے سوا کوئی شخص ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی نہیں کر سکتا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَقَدْ ماضی قریب کے لیے بھی قد استعمال ہوتا ہے، لیکن زور دینے کے لیے، یقین کے لیے بھی آتا ہے. اور جب لام آ جائے تو خصوصیت سے اس میں یقین کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور یقیناً ہم نے اس کو دنیا میں، سب دنیا میں سے چن لیا تھا، اور دنیا میں چن لیا تھا، دونوں معنی پائے جاتے ہیں. اصطفیناہ فی الدنیا، دنیا میں اگر چنا تو ابراہیم کو چنا، اور دنیاوی زندگی میں بھی اس کو ہر قسم کی برتری عطا فرمائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے اس کا شمار صالحین میں ہے. اب یہاں سوچا جا سکتا ہے کہ نبی تو صالح، شہید، صدیق اور پھر جا کر چوتھے مرتبے پہ بنتا ہے، تو ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ آخرت میں جا کے صالح بنیں گے. یہ محض کم علمی یا قرآن کے بیان کی طرز کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں سوال اٹھتا ہے. صالحیت ہی ہے جو چمکتی ہے تو سب درجوں میں تبدیل ہوتی ہے، اور صالحیت کے بغیر کوئی عمارت بنتی نہیں. تو صالحیت کا ارتقاء ہے جو نبوت تک پہنچتا ہے، اور ہر نبی صالح ضرور ہوتا ہے لیکن عام صالح سے مختلف، اس سے بلند تر. تو فی الآخرت من الصالحین سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن جن بندوں کا صالحین میں شمار کر کے نمونے پیش کرے گا، وہ ابراہیم بھی ان میں سے ہوں گے. یعنی سب دنیا کے سامنے جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مہر عطا ہوگی کہ تو صالح ہے، ان میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. اور یہاں استفاء کے معنوں ہی میں صالحین کا ذکر ہے. دنیا میں اگر چنا گیا ہے تو قیامت میں گرایا تو نہیں گیا، قیامت میں اور زیادہ مرتبے کی بلندی کی طرف اشارہ ملنا چاہیے. تو استفاء کا مضمون صالح کر کے بیان کر، صالح کے ساتھ بیان یوں کیا گیا کہ قیامت کے دن اسے ممتاز طور پر صالحین میں شمار کیا جائے گا. صرف دنیا ہی میں نہیں چنا گیا بلکہ قیامت کے لیے بھی چنا گیا ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. جہاں تک ان کی دعا کا تعلق تھا، یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ مسلمان نہیں تھے. فرمایا اس کا تو یہ حال تھا، اذ قال له ربه اسلم، کہ جب اس کے رب نے اسے کہا اسلام لے آئے، میرے فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، بلا تاخیر اس نے جواب دیا کہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا پہلے سے ہی فرما بردار ہوں. یہاں آپ قرآن کریم میں لفظ لا لکھا ہوا دیکھیں گے، اس قال ہر جگہ نہیں، مگر بعض جو ہمارے ہندوستان میں نسخے چھپتے ہیں بعض اور جگہوں میں بھی، وہاں اس قسم کے لفظ لکھے ہوتے ہیں لا وغیرہ. لا یہاں اس لیے لکھا گیا کہ یہاں سانس نہ لو، بلکہ بلا توقف جس طرح ابراہیم نے جواب دیا تھا اسی طرح اس آیت کو جاری رکھو، تاکہ تم پر یہ روشن ہو کہ ابراہیم نے کوئی توقف نہیں کیا تھا. اسلم کا مطلب ہے اسلام لیا یا فرما بردار ہو جا. قال اسلم تو اس نے کہا میں اسلام لے آیا یا میں تو فرما بردار ہو چکا ہوں. لے رب العالمین، لے کا مطلب ہے لیے، رب العالمین تمام جہانوں کے رب کا. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی. یعنی بہت وصیت سے مراد یہ نہیں کہ میرے بعد یہ کام یہ تقسیم کر دینا، وصیت کا اصل معنی ہے تاکیدی نصیحت، اور خاص طور پر جو وصال کے قریب تاکیدی نصیحت ہو اس کو وصیت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووصى بها ابراہیم بنیہ، اور ابراہیم نے اسی بات کی، بہا سے مراد کیا ہے، خدا کے حضور سر تسلیم خم کر دینا، اسلام کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وصى بها ابراہیم بنیہ، اس ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی خود ہی اسلام نہیں لایا بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی اسی فرما برداری کی نصیحت کی اپنے وصال کے قریب، اور اسی طرح یعقوب نے بھی ایسا ہی کیا. حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، تو فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی اسی نصیحت کو یعقوب نے بھی پکڑ لیا، اور آگے اس نے اپنے بیٹوں کو بھی وہی نصیحت کی. کیا تھی؟ یا بنیا ان اللہ اصطفا لکم الدین، کہ اے میرے پیارے بیٹو ان اللہ اصطفا لکم الدین، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو خالص کر دیا ہے. استفاء فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس اب تمہیں مرنا نہیں سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو. بہت غیر معمولی شان اور تاکید کی نصیحت ہے، کیونکہ مرنا تو اپنے اختیار میں ہوتا نہیں. مراد یہ کہ ایک لمحہ کے لیے بھی فرما برداری سے باہر نہ نکلنا، تاکہ جس لمحہ بھی موت آئے تو مسلمانوں میں شمار کیے جاؤ. تو لا تموتن الا وانتم مسلمون، لا تموتن الا وانتم مسلمون پہ یہ مراد نہیں ہے کہ انتظار کرتے رہو جب موت آ جائے تو مسلمان ہو جانا، بلکہ ہر لمحہ موت آ سکتی ہے، ہر لمحہ مسلمان رہنا ورنہ ممکن خطرہ ہے کہ کسی ایسے لمحہ میں جان نکل جائے جب تم پوری طرح فرما بردار نہ ہو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حاضر تھے، شہداء گواہ تھے، موقع پہ موجود تھے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی، حضرہ میں نے حاضر ہوئی یعقوب کے سامنے، اذ قال لبنیہ یعنی وہ وقت جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے جو کہا ہم عبادت کریں گے، ایاک نعبد میں بھی جو لفظ ہے نعبد وہی ہے، یہ نعبد ہم عبادت کریں گے، الہک تیرے معبود کی، وہ کون ہے؟ وہ الہ آبائک، وہ وہی معبود ہے جو تیرے آبا کا ہے، اس لیے مزید تسلی کی خاطر یہ کہا تیرے معبود کی، یعنی تیرے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، الہ واحدہ، الگ الگ معبود نہیں ہے، یہ ایک ہی معبود ہے. تو بیٹوں نے بھی باپ کی اس تشویش کو پیش نظر رکھ کر اس کے ہر پہلو سے جو تشویش کا پہلو تھا ان کو تسلی دلا دی کہ ہم یقین جانتے ہیں کہ تیرا بھی وہی خدا ہے جو تیرے سے پہلے تیرے چچا کا، تیرے تایا کا، تیرے چچا کا، تیرے دادا کا خدا تھا، ایک ہی خدا ہے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ صرف اسی کی بات کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمیشہ اسی کے فرما بردار رہیں گے. لہو اس کے، مسلمون فرما بردار. اب اس میں ایک دلچسپ بات توجہ کے لائق یہ ہے کہ جب انہوں نے جواب دیا بیٹوں نے تو یہ کہا آبائے کا ابراہیم، پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ تو ظاہر ہے کیونکہ وہیں سے یہ سارا روحانیت کا خزانہ جاری ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اسماعیل کا ذکر کیا ہے، حالانکہ ان کے اپنے باپ اسماعیل نہیں تھے بلکہ اسحاق تھے. تو ان کا یہ کہنا بتاتا ہے کہ ان کی تربیت میں کوئی وہ ستیل پنے کا احساس یا آبا و اجداد میں ایک ماں کی بجائے دوسری ماں سے پیدا ہونے کا احساس کسی قسم کا نہیں تھا، اور تربیت ان کی بہت خالص اور پاک کی گئی تھی. جو پہلا بیٹا تھا اس کا پہلے ذکر کیا ہے، اور جو دوسرا بیٹا تھا اس کا بعد میں ذکر کیا ہے، ورنہ اگر انسانی عام حالات میں یہ جواب دیا جاتا تو کہتے تیرے باپ اسحاق کے با خدا کی اور اسماعیل کی بھی، لیکن یہ بہت ہی عمدہ ایک ان کی آخر پہ جو پاک صاف ہوئے ہیں، شروع میں تو کچھ کمزوریاں بعض بچوں میں تھیں، لیکن حضرت یوسف پر ایمان لانے کے بعد اور جب سب اکٹھے ہو گئے تو پھر معلوم ہوتا ہے ایسا تزکیہ نفس ہو چکا تھا کہ آخر پر کوئی غیرت نہیں تھی. یہ اس لیے ضروری ہے سمجھنا کہ ان میں وہ بچے بھی تھے جنہوں نے حضرت یوسف سے ماں کے ستیل پنے کی وجہ سے کتنا ظلم کا سلوک کیا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے حضرت یعقوب کی وصال کے وقت تک یہ سب بچے پاک و صاف ہو چکے تھے، اس لیے ان کے متعلق کوئی بد خیال رکھنا جائز نہیں رہتا. خدا تعالیٰ نے ان سے وہ سب دھبے صاف کر دیے. آگے کیا کہتے ہیں, وما اوتی موسا, ہاں وما اوتی موسا و عیسیٰ وما اوتی النبیون, یہ بعد میں, ایم سوری یہ بعد میں, پھر کہا میں, یہ تو بعد میں آیا, وہ تو اس تو تھے ہی نہیں. ہاں میں آتا ہوں, تلک امت ان قد خلت, تمہاری یہ ایک امت تھی جو گزر گئی ہے. لہا ماں کا سبق, جو کچھ انہوں نے کمایا, جو کچھ بھی کیا, اس کے وہ ذمہ دار تھے, اس کے نیک نتائج انہیں کو ملیں گے. ولکم ما کسبتم, اور تمہیں وہی ملے گا جو تم کماؤ گے, محض ان کی طرف منسوب ہونے سے تمہیں کچھ عطا نہیں کیا جائے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور اسی طرح تم سے انصاف کا سلوک ہوگا, جو انہوں نے اگر کوئی بری بات کی تھی تو اس کے بارے میں تم سے جواب طلبی نہیں ہوگی. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا, اب یہاں قالوا سے مراد اہل کتاب کا کہنا ہے, ان میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں. وقالوا, اور وہ کیا کہتے ہیں, یہ تو دین ہے, دین خالص اور دین قیم ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. اب عیسائیوں اور یہودیوں کا بگڑا ہوا تصور پیش کیا جا رہا ہے. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا, وہ کہتے ہیں یا تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ, یہی دو طریق ہیں ہدایت پانے کے, یا دونوں الگ الگ یہ کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں ہدایت پانی ہے تو یہودی ہو جاؤ, عیسائی کہتے ہیں ہدایت پانی ہے تو نصرانی ہو جاؤ. تہتدو, تم ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ, تو ان سے کہہ دے نہیں بلکہ ابراہیم حنیف کی امتی ہے جو بہترین ہے, ملت اس کی. یہاں ملت سے مراد آپ کا طور طریق, آپ کا دین, آپ کی سنت, یہ ساری باتیں لفظ ملت میں آ جاتی ہیں. تو فرمایا بل ملت ابراہیم حنیفہ, ہمیں تو ابراہیم حنیف کی ملت ہی کافی ہے, وہی پسندیدہ چیز ہے, کیونکہ اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. آگے جا کے مضمون کو کھولا جائے گا, ابراہیم کی ملت میں یہود بھی آ جاتے ہیں, عیسائی بھی آ جاتے ہیں, اگر وہ سچے ہوں, پاک باز ہوں اور ہمیشہ خدا کی طرف جھکے رہنے والے. حنیف اس کو کہتے ہیں جس کا جھکاؤ ہمیشہ ایک طرف ہو, اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق میں وہ حنیف کے معنی ہیں وہ جس کا جھکاؤ ہمیشہ خدا کی طرف تھا. یعنی آدمی گر بھی جاتا ہے ٹھوکر کھا کے, مگر ایسا شخص جب بھی گرے سچائی کی طرف ہی گرے, غلط طرف نہ گرے, اس کی غلطیاں بھی نیکیاں بن جاتی ہیں. تو حضرت ابراہیم کا یہ جو ساتھ حنیف جو لگایا گیا ہے, اس بات کی ضمانت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہر غلطی اور ہر ٹھوکر سے پاک ہے. وہ ماں کا نہ من المشرکین, ایک بات اس میں قطعی تھی, وہ مشرک بہرحال نہیں تھا. اس لیے تمہاری ملتوں میں اگر شرک داخل ہو گیا ہے تو وہ ابراہیم کی ملت نہیں رہی, اس لیے ہمارے لیے پیروی کے لائق نہیں. وہ ماں کانا من المشرکین, ماں کانا نہیں تھا, من میں نے سے, مشرکین مشرکین میں سے. اب آپ نے دیکھا ہے کہیں مسلمون آیا ہے, کہیں عالمین آیا ہے, کہیں مشرکین آیا ہے, اور مشرکون بھی استعمال ہوا ہے. تو آپ کو میں نے کچھ کا کچھ گرامر سکھائی ہے تھوڑی تھوڑی, کسی کو یاد ہے کہ مشرکین کیوں ہے یہاں؟ وما کان من المشرکون کیوں نہیں آ گیا؟ جو ہمارے علماء ہیں ان کو چھوڑ کر باقی بتائیں, بچے اور نوجوان اور خواتین بھی, من المشرکین کیوں فرمایا, من المشرکون کیوں نے کہہ دیا؟ فرق کیا ہے مشرکون اور مشرکین میں؟ تو الگ الگ قسم کے مشرکون ہیں. ہاں من کی وجہ سے کیا ہوا بتائیں,
کاف پہ زیر آ گئی. نہ نہ خدا کا خوف کریں, مین تک ہی رکھ رہے, چھوڑ بات رہنے دیں, آگے نہ بڑھائیں. کیوں جی بتائیے, شریف شفیع اشرف صاحب نہیں آ جائے, کیا بات ہے؟ شریف اشرف صاحب وہ بیمار ہیں سر, تھی دسو کچھ نہیں. All right, tell me in English. No. You see, I told you that there are certain letters or isko kya kehte hain, haroof ko preposition kehte hain in English. I have forgotten. I'll check up. Preposition I think it is, or something else. Min ek harf hai اور حروف جار کہلاتے ہیں عربی میں. بہت سے ایسے حروف ہیں جو جب کسی چیز پر آئیں, اس سے پہلے آئیں, تو اس کے آگے آخر پہ ہر آخری حرف کو زیر دے دیتے ہیں. زیر دینا درست نہیں ہے لفظ, اس کی حالت کو حرف اس کی جر کی حالت بنا دیتے ہیں. اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کا اثر کیسا ہوا, مختلف طریق ہیں. بعض جگہ زیر سے پچھانا جاتا ہے کہ ان کا اثر ہو گیا, بعض دفعہ واو یہ میں بدل جاتی ہے, بعض دفعہ وہ الف سے یہ ظاہر ہوتا ہے, مختلف ہیں. بعض جگہ تے کی زبر سے بھی آتا ہے یہ, تو مختلف علامتیں ہیں جو پچھانی جاتی ہیں. جس نے گرامر پڑھی ہو اس کو پتا ہوگا کہ اس موقع پر حرف جار نے کیا اثر دکھایا ہے. مگر آخری جو بھی اثر دکھاتی ہے حرف جار, اور حرف جار دکھاتا ہے, اس کو جر کہا جاتا ہے. تو مشرکون فائلی حالت ہے جس کو رفع کی حالت کہتے ہیں. اگر کوئی مشرک عمل دکھائے اپنا, کوئی کام کرنے والا ہو, کسی چیز کا فائل ہو, تو وہاں حالت رفع بیان ہوگی, یعنی مشرکون کہیں گے. اور جہاں مشرک کے اوپر کوئی حرف جر اثر دکھا دے, تو مشرک لفظ کے اوپر جر کی علامت ظاہر ہوگی. اگر واحد ہو تو مشرکے ہو جائے گا, من المشرکے, مشرک سے. اور اگر جمع ہو تو مشرکون کی واو یہ میں تبدیل ہو جاتی ہے, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کمزوری کی حالت ہے. تو جر سب سے نیچلی اور کمزوری کی حالت ہے, اور کمزوری کی حالت یا زیر سے ظاہر ہوتی ہے یا یہ سے ظاہر ہوتی ہے, یا اور مجبوری ہو اور یہ آ نہ سکے تو تے کی زبر سے ظاہر ہوتی ہے, اور اسی طرح الف سے بھی بعض دفعہ ظاہر ہوتی ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے الف سے بھی بعض صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے. تو اس لیے جب ہم نے کہا من المشرکین, تو من آئے گا من المسلمین, ہمیشہ من المسلمون نہیں پڑھنا, من المسلمین, من المشرکین, من الکافرین, من الجاہلین. یہ ساری چیزیں جمع کی صورت میں یہ سے ظاہر ہوتی ہیں, این بن اون کی بجائے این بن جائے گا. تو لفظ من تھا جس میں چابی ہے اس بات کی کہ مشرکین کو, مشرکون کو مشرکین کیوں پڑھا گیا. سمجھ گئے ہیں؟ کیوں جی اب تو یاد رکھیں گے نا. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اب. قولوا, تم یہ کہو کہ یہ بات کوئی نہیں ہے کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ, ہم جو تمہیں بات بتانے لگے ہیں یہی ہے اصل ہدایت. آمنا باللہ, ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر. ویسے آمنا کا مطلب ہے ایمان لے آئے ہیں, ماضی میں ہے نا یہ, مگر اس کا محاورے کے طور پر جس طرح یہ بیان ہے, ایک جاری مضمون کے طور پر بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. ہم ایمان لاتے ہیں باللہ وما انزل الینا, اور اس چیز پر بھی ایمان لے آئے جو ہماری طرف اتاری گئی, یعنی قرآن کریم. وما انزل الی ابراہیم, اور پھر جو ابراہیم پر اتاری گئی اس پر بھی ایمان لا رہے ہیں. و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہر اس کلام الہی پر ایمان لاتے ہیں جو اسماعیل پر اتارا گیا اور اسحاق پر اتارا گیا اور یعقوب پر اتارا گیا، یا ہر وحی پر ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم پر اتاری گئی، اسماعیل پر اتاری گئی اور اسحاق پر اتاری گئی، و یعقوبا اور یعقوب پر اتاری گئی، والاسباط اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اس میں حضرت یوسف وغیرہ دیگر انبیاء بھی آ جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک جب تسلسل ٹوٹا اور اثر نو پھر خدا تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ موسیٰ سے شروع ہوا، تو اس کو روک کر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ کہو وما اوتی موسیٰ، اور اسی طرح اس وحی پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ پر اتاری گئی، و عیسیٰ اور عیسیٰ پر اتاری گئی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان کے درمیان بھی جتنے نبی تھے ان کو جو کچھ بھی خدا نے دیا اپنے رب کی طرف سے ان کو جو کچھ عطا ہوا اس سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، مسلمون کیونکہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. تفریق نہ کرنے کی فرما دی گئی ہے، آج یہ ہے کہ مرتبے کی بحث نہیں ہو رہی، فرما برداری کی بحث ہے، اور چونکہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں اس لیے ہمارے نظر ناموں کا کچھ بھی ناموں میں کچھ بھی باقی نہیں رہا. جو خدا سے تعلق رکھے گا وہی نام قابل تعظیم ہو جائے گا، وہی نام اس لائق ہوگا کہ ہم اس کی اطاعت کریں، ورنہ کسی نام میں کوئی چیز نہیں ہے. نحنو لہو مسلمون، ہم خدا کے فرما بردار ہو گئے ہیں، اور چونکہ خدا نے ان سب پر وحی اتاری تھی اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ان میں وحی کے اعتبار سے تفریق نہ کریں. جو وحی خدا کی طرف سے آتی ہے وہ الف پر آئے، بے پہ آئے، یہ پہ آئے، ہر حالت میں چونکہ ہم فرما بردار خدا کے ہیں اس لیے خدا کی بات کر کے مان رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ ابراہیم نے کہا اس لیے مان رہے ہیں یا اسحاق نے کہا اس لیے مان رہے ہیں. تو جب ماننا خدا کا حکم ہے تو جس بندے کی زبان پر خدا کا حکم جاری ہوگا اس کی بات مانیں گے، مگر خدا کی خاطر، اور اس پہلو سے تفریق ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پیغام جس کا دیتا ہے وہ ذہن میں حاضر ہوتا ہے اس وقت، اور اسی کی خاطر پیغام کی عظمت کی جاتی ہے. پیغام دینے والے کے لحاظ سے اس کا فرق نہیں کیا جا سکتا. کوئی آدمی آپ کے کہے کہ آپ کے جو بھی گھر میں معزز ہیں، بچہ ہے تو اس کا باپ ہے، کوئی بڑا آ کے کہے باپ نے بلایا، اگر وہ سچ بول رہا ہے اور بچے کو پتہ لگ جائے کہ ہاں اس نے کہا ہے، تو اور ایک چھوٹا سا گھر کا نوکر کہہ دے کہ باپ نے بلایا ہے، وہ یہ فرق نہیں کر سکتا کہ پہلی دفعہ میری ماں نے کہا ہے اس لیے میں فوراً جاؤں، اور دوسری دفعہ میرے گھر کے نوکر نے کہا اس لیے میں آرام سے جاؤں. اگر باپ کی عزت ہے دل میں اور باپ کی وجہ سے اس نے جانا ہے، تو ماں نے کہا ہو یا نوکر نے کہا ہو یا کسی ایرے غیرے نے کہا ہو، شرط یہ ہے کہ اس پر یقین ہو. تو جب یقین ہوگا تو پھر پیغام میں تفریق نہیں کر سکتا. لیکن مرتبہ فرق ہے، ماں کا مرتبہ اور ہے، نوکر کا اور ہے، باپ کا اپنا ایک اور مرتبہ ہے. اس لیے ان باتوں میں تضاد کوئی نہیں ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. تو کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کی حضور سر تسلیم خم کر دیا ہے، اب اس کا کام ہے جس کی چاہ جس کے وساطت سے چاہے پیغام بھیجے. اور ان کے متعلق ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سارے اللہ کا پیغام من وان سچائی کے ساتھ بیان کرنے والے تھے، اس لیے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. فین آمنو بے مصر ما آمن تم بہی، بس اگر یہ اہل کتاب جو تمہیں بلاتے ہیں یہودیت کی طرف یا عیسائیت کی طرف، اگر تمہارے جیسا ایمان لائیں، فین آمنو اگر وہ ایمان لے آئے بے مصر ما آمن تم، بے مثل، مثل کہتے ہیں اس طرح، اور بے کیا چیز ہے؟ حرف جار، ہاں، تو اس کی وجہ سے بے مثلے پڑا گیا، بے مثلوں نہیں آپ پڑھ سکتے. بے مثل ما آمنتم، جو تم ایمان لائے ہو اس کی طرح کا ایمان اگر یہ لے آئیں، فقد اتدعو، ان کو کہو کہ یہ ہدایت ہے، پھر ہم مانیں گے یہ بھی ہدایت پا گئے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو یقیناً هُمْ فِي شِقَاق یہی لوگ ہیں جو تفرقے کی عادت بنائے بیٹھے ہیں، وہ ہمیشہ شقاق کی حالت میں رہتے ہیں، ان کا پھٹ جانا اور اصل سے ہٹ جانا اور اختلاف پیدا کر لینا یہ ان لوگوں کی فطرت ثانیہ بنی ہوئی ہے. فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاق، انما هم فی شقاق، یہی وہ لوگ ہیں جو اختلاف کو اپنی فطرت ثانیہ بنائے بیٹھے ہیں، ہمیشہ اختلاف کی حالت میں رہتے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہے. یکفیکہم، اللہ ان سے کافی ہے، مراد یہ ہے ان سے نپٹنے کے لیے اللہ بہت کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہاں وہ سمیع العلیم ہے، وہ سننے والا بھی ہے بہت اور جاننے والا بھی ہے. صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے رنگ میں کون بہتر ہو سکتا ہے. اور اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. رنگ کیا ہوتا ہے، اللہ کا رنگ کیسا ہے، کسی کو پتا کیا رنگ ہے اللہ کا؟ کیا؟ نہیں نہیں، رنگ ہے صفات کا نام، کیونکہ ہر چیز رنگ سے دکھائی دیتی ہے، اگر بے رنگ ہو جائے تو دکھائی نہیں دیتی. ہوا جو ہے، آپ اس کا رنگ ہے کوئی ہوا کا، ہے کہ نہیں، تو آپ کو دکھائی دیتی ہے نہیں دکھائی دیتی؟ تو یہ آپ بات بھولیں نہیں کہ ہر چیز رنگ سے دکھائی دیتی ہے. تو اللہ بھی اپنی صفات سے دکھائی دیتا ہے، ورنہ دکھائی نہیں دے سکتا. تو یہاں رنگ سے مراد صفات الہی ہیں. فرماتا ہے صبغت اللہ ہے، اللہ کا ایک رنگ ہے، یعنی اس کی صفات ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے صفات میں کون بہتر ہو سکتا ہے؟ تو صبغہ ایک رنگ فرمایا ہے صرف، لیکن رنگ میں ہر قسم کے رنگوں کا اس میں جنس پایا گیا ہے، یعنی اس میں جنس کے طور پر صبغہ فرمایا گیا ہے. جس کو ہم رنگ کہتے ہیں، وہ کالا رنگ، سفید رنگ، سرخ رنگ، اسی طرح ایک ہی لفظ میں خدا کی تمام صفات کا ذکر فرما دیا. تو صفت کے لحاظ سے اللہ کی صفت کو اختیار کرو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور صفت کے اعتبار سے اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اللہ سے زیادہ خوبصورت کس کی صفت ہو سکتی ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کریں گے، اور عبادت کرنے والے ہیں. عابدون عبادت کرنے والے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ دونوں معنی اس میں ہیں. یہاں عبادت کا مفہوم بھی ہمیں سکھا دیا. ہم نے جب کہا تھا ایاک نعبد، تو اس کا مطلب زبانی کلامی کسی کی تعریف کرنا نہیں ہے، اور محض کسی کو اچھی باتوں سے خوش کرنا ہرگز مراد نہیں. عابدون کی جو تشریح اس آیت نے کی ہے، اس کی روح سے ہم ایاک نعبد میں اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں، یا کہ نستعین میں اس عبادت کی مدد بھی مانگتے ہیں، یعنی رنگ اختیار کرنا، جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے پیچھے چلنا. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، تو کہہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرو گے یا کرتے ہو؟ وہو ربنا وربکم، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، جہاں تک اعمال کا تعلق ہے تمہارے اعمال تم جانو، ہم اپنے اعمال کو خود جانتے ہیں، مگر جہاں تک نیتوں کا تعلق ہے ہم یہ اعلان کرنے کا کہ حقدار ہیں، کہ ہم اسی کے لیے خالص ہو چکے ہیں، اور جو بھی ہمارا عمل ہے وہ نتیجے میں ہونے کی وجہ سے اسی کے لیے وقف ہے۔ تو یہ وقت ہو گیا، باقی انشاءاللہ تھوڑا سا رکوع رہ گیا، یہ کل کر کے پھر آگے سیقول دوسرے پارے میں داخل ہو جائیں گے، پھر ٹھیک ہے۔ ذات تیز تو نہیں آج پڑھا دیا، کہیں آپ کو یاد رہے گا، ساتھ ساتھ سمجھ آ رہی تھی، اس کو دہرا لینا چاہیے ساتھ ساتھ، جو بھی سن اب یہاں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے ان کو فوراً دہرانا چاہیے، اور مشکل لفظوں کے معنی تازہ تازہ لکھ لینے چاہیے الگ، اور ان پر نظر کرتے رہنا چاہیے تاکہ پختہ ہو جائے، ورنہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے، پختگی کے لیے وہ رنگ چڑھانے کے لیے وہ کئی سطحیں اس پر ڈالنی پڑتی ہیں، ایک رنگ دوسرے، دیکھیں نا آپ بھی رنگ دیتی ہیں کپڑوں کو، ہماری خواتین تو بعض تین تین رنگ دیتی ہیں، اس لیے آپ یاد کی طرف توجہ کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔